پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دی کی بقا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین، الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستكبرین ویرفع المستضعفین ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفع المذنبين، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمهم الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن دينا ممن أسلم لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. بزم فاطمہ میں عشر اول کی دوسری مجلس سورہ نساء کی آیت نمبر 125 کے شان و ذیل میں معرفت دین کے عنوان سے منعقد کی جا رہی ہے، اور خدا اس فرش ادا کو، بچھانے والوں کے ایمان کو، زندگی کو، عقیدے کو اور ان کی اہل بیت سے محبت کو ہمیشہ زندہ و پائندہ رکھے۔ اور جہاں مردوں کی بات آتی ہے، وہاں پر ہماری صنف نازک کا بہت بڑا کردار ہے اس فرش ادا کو باقی رکھنے میں، اور اس کی ایک علامت یہ امام بارگاہ ہے کہ جو بزم فاطمہ کے نام سے اس وقت یہاں موجود ہے، کہ جس میں ہم اور آپ اس عبادت الہی میں مشغول ہیں، کہ نام بھی بزم فاطمہ ہے اور کام بھی بزم فاطمہ ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں اس بمسمہ، یعنی نام بھی ویسے ہی اور کام بھی ویسے ہی ہے۔ بھائی نام بھی رکھا چونکہ یہ بس فاطمہ کی بزم ہے، اور کام بھی اس کا یہی ہے کہ فرش ادا بچھا کر فاطمہ زہرا کو برسا دیا جاتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ کوئی نیا خطیب آتا ہے، کوئی نیا مقرر آتا ہے، تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کو سمجھنے میں، تو میرے خیال سے آپ میرے انداز سے، میرے مزاج سے، میرے انداز گفتگو سے تھوڑا بہت واقف ہو گئے ہوں گے۔ ابھی انشاءاللہ 8-9 دن ہیں ہمارے پاس، مزید قریب تر ہوتے جائیں گے، تاکہ ہماری یہ قربتیں، ہماری یہ نسبتیں، ہمارا یہاں جمع ہونا، ہمارا یہاں اکٹھا ہونا، ہمیں درسگاہ حسینی کا عظیم ترین شاگرد بنا دے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ درسگاہ حسینی کے شاگرد بن جائیں، اور جو درسگاہ حسینی کا شاگرد بن جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ وہ آخرت میں مصر خرو ہوتا ہے. اور یہ کس نے بتایا؟ یہ بتانے والا وہ ہے کہ جس کی زندگی در حقیقت حسین سے کفر و عناد میں گزری تھی، یعنی حضرت حر کی زندگی، کہ اگر 9 محرم کو اس دنیا سے چلے جاتے تو عالم اس بالا میں در حقیقت حسین کی نورانی سے محروم ہو جاتے. لیکن جیسے ہی یہ حر مکتب حسینی کا شاگرد بنا، یہ درسگاہ حسینی کے زمرے میں آیا، اس نے اپنی تقدیر بدل دی اور پوری دنیا کے آنے والے انسانوں کو توبہ کی راہ دکھا کر یہ بتا دیا کہ حر کی سیرت پہ چلو گے تو زندگی بھی سنور جائے گی، عقبہ بھی تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا. عقبہ بھی تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا. حضرت حر نے توبہ کی وہ راہ دکھائی ہے. کوئی کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی بڑا خطا کار کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی بڑا در حقیقت خدا کا مجرم کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے دل سے حر کی طرح بارگاہ حسینی میں آ کر مکتب حسینی کی شاگردی اختیار کر لے تو نہ صرف یہ کہ حسین اپنے سینے سے لگاتے ہیں بلکہ رمال فاطمہ زہرا اس کے سر کی زینت بنتا ہے. مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد. تو یہ درسگاہ حسینی ہے، یہ امام حسین کی یونیورسٹی ہے کہ جو ہم شعار دیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا یعنی کربلا نے حق باطل کو بالکل صاف کر دیا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. اب کوئی کسی یزید کو مظلوم نہیں کہہ سکتا. کہنے والے کہتے ہیں آج بھی کہیں سے گوشوں کنار سے آوازیں آتی ہیں، 2 شہزادوں کی جنگ تھی. میں نے کسی موقع پہ کہا تھا بھائی 2 شہزادوں کی جنگ مان بھی لوں، تاریخ نے لکھا نہیں، اس لیے کہ میرا شہزادہ تو وہ ہے جسے اللہ نے شہزادہ قرار دیا ہے. بھائی اللہ کے بنائے ہوئے شہزادوں میں اور انسانوں کے بنائے ہوئے شہزادوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو 2 شہزادوں کی جنگ نہیں ہے. اور اگر جنگ مان بھی لی جائے کہ 2 شہزادوں کے درمیان یہ مسئلہ تھا تو تم اپنے شہزادے کے کرتوت بتاؤ، ہم اپنے شہزادے کے فضائل بتاتے ہیں. میرا شہزادہ وہ ہے جو نواسۂ رسول ہے، میرا شہزادہ وہ ہے کہ جس کے کپڑے جنت سے آتے تھے، میرا شہزادہ وہ ہے جس کے جھولے کو جبرائیل جھلانے آتے تھے، جس کے لیے آیت تھی نازل ہوئی جو آئے مباہلہ کے زمرے میں آتا ہے. اب اپنے شہزادے کے کرتوت بتاؤ جو کتوں سے کھیلتا ہے، جو شراب پیتا ہے، حرام خدا کو حلال اور حلال خدا کو حرام قرار دیتا ہے. اب تاریخ نے بتا دیا یہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ حق و باطل کی جنگ تھی. ایک طرف حسین حق اور خیر کا نمائندہ بن کر اور یزیدیت ابلیس کی اور شر کی پیروی کرتے ہوئے جب آمنے سامنے ہوئے تو خدا نے اپنے حسین کو در حقیقت وہ فتح و نصرت عطا کی کہ رہتی دنیا تک یزیدیت بدنام ہو گئی، حسینیت زندہ و پائندہ ہو گئی.
حسینیت زندہ باد،
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یزیدیت بدنام ہو گئی. تو معرفت دین اس لیے عنوان رکھا ہے تاکہ حسین کی یونیورسٹی میں آئیں، اس درسگاہ میں آئیں کہ جس کا نصاب ہی دین ہے، اور حسین ہمیں بتائیں گے کہ دین کیا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا امام حسین علیہ السلام، میری جان آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، بیبی انت و امی ابن رسول اللہ، کتنی عظیم ہستی، اور اسلام کے لیے اپنی جان کو نہیں بہترین انسانوں کو اس عظیم دین کی حفاظت کے لیے امام حسین علیہ السلام قربان کر رہے ہیں. تو کتنا حسین ہوگا وہ دین، کتنا خوبصورت ہوگا وہ دین، اس کی زیبائی کے کیا کہنے کہ جس کے لیے اس کائنات کا حسین اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے. توجہ کیجیے کہ بہت ظریف نقطہ ہے، امام حسین کتنے عظیم، اور پھر وہ عظیم انسان اپنی زندگی کو وقف کر دے دین کی سربلندی کے لیے، اور اسی راہ میں مارا بھی جائے، قتل بھی ہو جائے، شہید بھی ہو جائے، اس دین کے کیا کہنے. یہ مکتب حسینی ہیں، یہ مجالس درسگاہ حسینی ہیں، آئیے حسین کی شاگردگی اختیار کریں۔ یہ مجلس در حقیقت دیکھیے کیا ہوتا ہے، بہت سے طالب علم ہوتے ہیں، لفظ مناسب نہیں ہے، لیکن نوجوانوں کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے ان کو ٹلہ مارنے کی عادت ہوتی ہے، بھاگنے کی عادت ہوتی ہے، دامن چھڑانے کی عادت ہوتی ہے، ارے یہ کل بھی مولانا آئے تھے، آج بھی آ گئے، کہاں پھنس گئے، ہوتی ہے نا، دیکھا کہ استاد پسند نہیں آیا، 9-2-11 ہو گئے، بہت سے ہوتے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہے کہ امتحان کے لیے، کامیابی کے لیے، اگلی کلاس میں جانے کے لیے، A1 گریڈ پانے کے لیے اسی استاد کے پاس آنا ہوگا۔ بھائی کتنا فرار کرو گے تم، آنا تو اسی استاد کے پاس ہے نا، کتنی غیر حاضری کرو گے، نمبر تو اسی استاد نے دینے ہیں نا، تمہاری صلاحیتوں کو عملی جامع کون پہنائے گا، یہی استاد تو پہنائے گا نا، یہ درسگاہ حسینی ہیں کہ پورے سال اگر کہیں بھولے بھٹکے سے کوئی راہ اختیار کی، کوئی غلطی کی، کوئی انحراف، کوئی عمل، کوئی برائی، کوئی قباحت، کوئی ایسا عمل جو اللہ کو ناپسند ہو، کوئی ایسا فعل جو رسول اللہ کو ناپسند ہو، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا نظریہ، کوئی ایسی فکر کہ جو اہل بیت کی تعلیمات کے، قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہو، یہ مجالس موقع فراہم کرتی ہیں ان تمام لوگوں کو کہ جو اس درسگاہ کے شاگرد تو ہیں لیکن حسین سے رابطہ اور رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ در حقیقت ایک تقریب ہے۔ تقریب کیوں ہے؟ تقریب اس لیے ہے کہ یہ قریب کر رہی ہے۔ بھائی ہمارے یہ کہا جاتا ہے نا، ہمارے گھر میں تقریب ہے، آپ تشریف لائیے گا۔ تقریب کیا ہوتی ہے؟ یعنی میں نے آپ کو قریب کیا، ان کو قریب کیا، آپ سب کو قریب کر کے ایک محفل منعقد کی۔ بھائی یہ بھی ایک تقریب ہے، یعنی جس میں ہم جسموں کو اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن یہاں جسم اکٹھا نہیں ہوتے، یہاں پہ روحیں اکٹھا ہوتی ہیں، یہاں نظریات کا ملاپ ہوتا ہے، یہاں عقائد سکون پاتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ درسگاہ ہے کہ جسے خداوند عالم نے حسینیت کا نام دیا ہے۔ تو اگر کوئی بھولے بھٹکے سے کوئی غلط کام کر لیے، مجالس موقع فراہم کرتی ہیں ہر عمر کے انسان کے لیے، یہاں پر آئیڈیل موجود ہے، بچوں کے لیے، لڑکپن کی حدود میں بچوں کے لیے، سن جوانی میں قدم رکھنے والے نوجوانوں کے لیے، جوانوں کے لیے، ادھیڑ عمر کے افراد کے لیے، سن رسیدہ افراد کے لیے، بزرگ و معمر شخصیات کے لیے، خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے، ہر عمر کے لیے ایک اسوہ موجود ہے، ایک آئیڈیل موجود ہے، ایک عملی نمونہ موجود ہے، تاکہ زندگی کا ہر انسان، معاشرے کا ہر انسان کربلا کی تاسیس کرتے ہوئے اس درسگاہ حسینی میں شامل ہو کر اس کی شاگردی اختیار کرتے ہوئے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی سرکون ہو جائے۔ مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد کا۔ تو کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ عزاداری بیداری ہے، بیدار ہونا ہے، سن سن کر سن نہیں ہونا، بیداری ہے، پہچاننا ہے، آگاہی ہے، شعور دینا ہے۔ امام شعور دینا چاہتے تھے، امام بیدار کرنا چاہتے تھے۔ امام عالی مقام کا مقصد کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ صرف مجلس میں آئیں اور سنیں، اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلاح، ادھر سے سنیں، ادھر سے نکال دیں، تبرک لیں اور یہ جا وہ جا، نہیں، بیدار ہو مجلس سے، کہاں کھڑے ہو، کس مقام پر ہو۔ یہ جو علماء فرماتے ہیں تاریخ آئینہ ہوتی ہے، آئینے میں آپ اپنا سراپا دیکھتے ہیں، یہ بتائیے کہ آپ آئینے میں جو آپ کو عکس نظر آ رہا ہوتا ہے وہ آپ ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ آپ کا عکس ہوتا ہے، وہ آپ کا امیج ہوتا ہے، وہ آپ کی پکچر ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آئینے میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ عکس ہے، وہ امیج ہے، وہ تصویر ہے۔ آپ باہر کھڑے ہیں آئینے کے، تو آئینے میں کیا نظر آ رہا ہے؟ امیج نظر آ رہا ہے، تاریخ آئینہ ہے۔ آپ یہاں کھڑے ہیں 1435 ہجری میں، آپ دیکھ رہے ہیں 61 ہجری کو، توجہ فرمائیے گا، 61 ہجری کو دیکھ رہے ہیں، تاریخ آئینہ ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہماری معرفت، ہمارا عقیدہ، ہماری آئیڈیالوجی کہاں کھڑی ہے؟ ہم اپنی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر کیا عمل کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میں بہت فکری گفتگو کرنے کا عادی ہوں، اس لیے میرے مستمعین اور سامعین بہت کم ہوتے ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ مقصد کربلا کو بیان کیا جائے۔ میں نہ پیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں، نہ سیٹھ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں، توجہ فرمائیے گا، نہ سیٹھ کی خوشنودی کے لیے، نہ پیٹ بھرنے کے لیے، میں اللہ رسول اور اہل بیت کی خوشنودی کے لیے مجلس پڑھتا ہوں، اور مجھے کوئی غرض نہیں ہوتی، اور حق سے حق بات، تخ سے تخ بات بھی کہتا ہوں، لیکن دلیل سے کہتا ہوں، پیار سے کہتا ہوں، محبت سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجیے محمد وال محمد۔ تاریخ آئی نہ دیکھیں، شمر کون؟ قاتل حسین۔ شمر کون؟ امام حسین کے گلے پر خنجر چلانے والا۔ یہ کون تھا؟ یہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں شریک رہا ہے، صحابی رہا ہے۔ کیسے انسان چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے کہ صحابی رسول سے قاتل حسین تک کا سفر طے کرتا ہے؟ یہ تاریخ، یہ ہے تاریخ۔ جو کوفیوں نے خط لکھے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، اور جب مولا کا نمائندہ پہنچا کہا کہ نہیں، تو کہ ایسا نہ ہو کہ جو کہتے ہیں کہ العجل العجل العجل، یہ بھی تو ایک SMS ہے نا، یہ جو امام کو بھیج رہے ہیں، یہ جو امام کو مخاطب کر رہی ہے، یہ تو خط ہی کے مانند ہے نا۔ خط ایک رابطہ ہوتا تھا اس زمانے میں، قلم اٹھایا، کاغذ میں تحریر کے بھیج دیا، رابطہ۔ اب تو امام آپ کا سن رہا ہے نا، دیکھ رہا ہے، حاضر موجود ہے، آپ نے کہا الاجل الاجل اسا اسا، جلدی آئیے مولا، تیار ہیں ہم۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ آئیں اور ہم کہیں اور کھڑے ہوں۔ یہ ہے تاریخ۔ یہ معرفت دین نہ ہونے کی وجہ سے، آج جو نقطہ میں دوں گا انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی تو آپ کی خدمت میں، دین داری اور ہے اور دین محوری اور ہے۔ دین ہمیں دیندار بنانا نہیں چاہتا، دین محور بنانا چاہتا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ یوں میں اصطلاح ان کو کھولنے کی کوشش کروں گا تاکہ نوجوان بچوں کے ذہن میں، میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہوں، ان تک میرا میسج پہنچ سکے۔ درود بھیجیے محمد وال محمد۔ دین دار اور ہوتا ہے، دین محور ہوتا ہے۔ اس آئے مجیدہ میں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ لِلَّهِ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس سے بہتر دیندار کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف کرے، اور دین حنیف کی جو ابراہیم کا آئین و دستور ہے اس کی پیروی کرے۔ اس آئے مجیدہ میں تین نکات ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ دین کی اساس کیا ہے، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کامیاب کون لوگ ہیں، اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف توجہ کرنا کیا ہے، اور اسی کے ذیل میں میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ اعزائے گرامی، کہا ممن اسلم وجہہ، یعنی ایک دین کی جو اساس ہے، عقیدہ ہے اور عمل ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں آسان زبان میں عقائد، آئیڈیالوجی، نظریات، افکار، آسان زبان میں بیان کر رہا ہوں، وَإِلَّا یہ مترادف الفاظ ہیں، ان کے مختلف معنی بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن آسان زبان میں سمجھانے کے لیے دین کی بنیاد کیا ہے؟ نظریہ اور عمل۔ اب کہا ممن اسلم وجہ، جو اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کرے، انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو اس نقطے کو عرض کروں گا، اللہ کی طرف چہرے کو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں، یہ جو میں آپ سے کہوں توجہ فرمائیے گا، یہ توجہ فرمانا کیا ہوتا ہے؟ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کامیاب کون لوگ ہیں، اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ دین محور لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں، دین محور لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو پہلا نقطہ کیا ہے؟ عقیدہ، ممن اسلم وجہ، خدا کو مد نظر رکھو، خدا کے قانون کو سامنے رکھو، اور وہو محسن، محسن ہو، یہ عمل کی بنیاد، یعنی ایمان اور عمل، عقیدہ اور عمل، نہ صرف عمل، نہ صرف عقیدہ، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ الذین آمنوا
وعمل الصالحات، ایمان لائے اور عمل صالح انجام، یعنی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. آپ کے صرف میں ایمان لے آیا اور لاکٹ لٹکا لیا میں نے گلی میں یا علی مدد کا، کوئی کڑا پہن لیا، کوئی اور کام کر لیا، ٹھیک ہے کہ یہ ممکن ہے کہ نشانی کہلائی جائے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی صاحب آئیں اور کہیں جناب میں ڈاکٹر ہوں، آپ مجھ سے علاج کرائیے، تو ایک دفعہ آپ اوپر سے نیچے تک انہیں دیکھیں گے اور کہیں گے ماشاءاللہ تشریف لائیے، مان لیں گے آپ؟ نہیں. کوئی صاحب آئیں جناب میں بینک سے آیا ہوں اور آپ اگر پیسہ رکھوائیں گے تو اتنا اتنا منافع آپ کو ملے گا، آپ بھی کہیں گے ماشاءاللہ جزاک اللہ، پوری جمع پونجی جو ہے وہ ان کے ہاتھ تھما دیں، ایسا کریں گے؟ نہیں کریں گے. آپ کہیں گے جناب کوئی پولیس والا آ جائے، میں پولیس والا ہوں، محافظ ہوں، آج کل تو محافظ بھی ماشاءاللہ سے کیا کیا کام کر رہے ہیں. سب پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں، آپ مان لیں گے؟ نہیں. آپ کہیں گے آپ کے دعوے کی تصدیق کیا ہے؟ جناب ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہوں گے، لیکن آپ کے دعوے کی تصدیق کیا ہے؟ سند کیا ہے؟ سرٹیفکیٹ ہے؟ کون سی یونیورسٹی سے آپ فارغ التحصیل ہیں؟ کوئی بینکر آئے کہے جناب میں بینکر ہوں، بینکار ہوں، تو آپ کہیں گے تصدیق کیا ہے؟ تصدیق طلب کرتے ہیں نا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے لیے، دنیا کے عہدوں کے لیے تو انسان ایک دوسرے سے تصدیق طلب کرے؟ ڈاکٹر ہو تو سند دکھاؤ، پولیس ہو تو تنخواہ دکھاؤ، وردی دکھاؤ، اور اگر بینکار ہو تو کون سی اقتصادی یونیورسٹی سے تم نے، کون سی اکنامکس کی یونیورسٹی سے تم نے تعلیم حاصل کی ہے، وہ سرٹیفکیٹ دکھاؤ. تو یہ کیسے ہوتا ہے دین کے معاملے میں تصدیق نہ ہو؟ تو انسان جو نظریہ رکھتا ہے، الذین آمنوا، ایمان لائے، نظریہ ہے، وعملوا الصالحات، تصدیق دی ہے اللہ نے فوراً آپ کے ہاتھ میں. اس لیے حضرت امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان کوئی عقیدہ رکھے گا، کوئی نظریہ رکھے گا، اس کا عمل اس کے پیچھے پیچھے آئے گا. اور عمل کے لیے کیا خدا نے کہا؟ وہ محسن. محسن کیا ہوتا ہے؟ ہمارے محسن کا جو معنی، محسن عربی لفظ ہے. ہمارے آپ بھی کسی پہ کسی کو روڈ پار کرا دی، کہتے ہیں جناب انہوں نے بڑا احسان کیا، قرض دیا آپ نے معاف کر دیا، آپ کہیں گے جناب یہ بہت محسن ہے میرے، جب کوئی مدد نہیں کر رہا تھا تو انہوں نے میری مدد کی، یہ محسن ہے. یہ محسن ہے کیا؟ توجہ فرمائیے گا، یہ اللہ نے ایمان اور عمل کی بنیاد قرار دیا ہے کہ اپنا چہرہ اللہ کی طرف رکھو اور محسن بنو. یہ محسن کیا ہے اس کو کھولنا چاہتا ہوں اور تاریخ میں بتانا چاہتا ہوں کہ محسن کون کون رہا ہے. توجہ فرمائیے گا، محسن حسن سے ہے اور حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، حسن کہتے ہیں زیبائی کو، حسن کہتے ہیں جمال کو. اور جمال میں اور زیبائی میں فرق ہے عزیزان گرامی. ظاہری خوبصورتی کو تو حسن کہا جاتا ہے اور باطنی خوبصورتی کو، روح کی خوبصورتی کو جمال کہا جاتا ہے. جو روح کی خوبصورتی ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں جمال، جو بدن کی خوبصورتی ہوتی ہے جو ختم ہو جاتی ہے بدن کے ساتھ، اس کو حسن بھی کہا جاتا ہے، زیبائی بھی کہا جاتا ہے، بیوٹی بھی کہا جاتا ہے. مختلف زبانوں میں مختلف نام ہیں، مختلف تعبیریں استعمال کی جاتی ہیں. یہ حسن کیا ہے؟ حسن یعنی خوبی، یعنی اچھائی، یعنی بہتری، یعنی زیبائی. اب محسن کون ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے جو اسی اچھے کام کو نہایت خوبصورت طریقے سے انجام دے. مثال کے طور پر آپ کو کسی کی مدد کرنی ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ سب کے سامنے بلا کر کہیں جناب میں آپ کی مدد کر رہا ہوں. ایک طریقہ یہ بھی ہے، بہرحال اخلاقی طور پہ صحیح نہیں ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اسی نیکی کو اس طریقے سے انجام دیا جائے کہ ایک ہاتھ دے اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، چپکے سے بلایا، ہاتھ دبا کے مٹھی میں تھما دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رکھ لیجئے آپ، جب ہو دے دیجئے گا. ہماری تو وہ قرض حسنہ کے بارے میں ہے نا، قرض حسنہ لے لو اور جب مطالبہ کیا جائے تو ہنس دو، یہ قرض حسنہ کی تعریف ہوتی تھی. محسن کون؟ جو اچھائی کو خوبصورت عمل کو خوبصورت طریقے سے آپ گھر میں پہنچے. نوجوان بچے ہوتے ہیں خصوصاً اسکول کے بچے, بستہ کہیں اور ہے, کتابیں کہیں اور ہے, یونیفارم کہیں اور ہے, جوتے کہیں اور ہیں. بھائی گھر میں آئے ہیں تو جوتے جوتے کی جگہ, کپڑے کپڑے کی جگہ, بستہ بستے کی جگہ, کتاب کتاب کی جگہ. جب ایک کام کرنا ہی ہے تو بہتر طریقے سے انجام دیں. اس کو کہتے ہیں محسن, محسن یعنی خوبصورت طریقے سے انجام دینے والا. اور اس میں تین خوبصورتی پائی جاتی ہے, ایک حسن فعلی ہوتا ہے, ایک حسن فاعلی ہوتا ہے, اور ایک حسن سوری ہوتا ہے. پریشان مت ہوئیے گا, ان اصطلاحوں کو کھولنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کے لیے. حسن فعلی یعنی اس فعل کا حسن, کسی غریب کی مدد کرنا یہ اچھا کام ہے, کسی غریب کی مدد کرنا یا کسی مجلس میں کوئی مدد کر دینا, فرش آدھا آ کے بچھا دینا, پیسے دے دینا تبرک کے لیے, کسی غریب کی کوئی حاجت کو پوری کر دینا. حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, ان حوائج الناس الیکم من نعم اللہ. اے عزدار, اے مومن, اے مومنہ سنو, تمہارے مولا کا پیغام کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں, لوگ جو تمہاری طرف حاجتیں لے کر آتے ہیں, لوگ جو تمہاری طرف دس سے سوال دراز کرتے ہیں, یہ اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنا صاحب منزلت قرار دیا کہ تم لوگوں کی مشکلات کو حل کرو, تم لوگوں کی مشکلات کو حل کرو. توجہ فرمائیے گا. اور یہ جو مدد کا سوال ہم کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے, یہ حرام نہیں ہے, شرک نہیں ہے. اکثر جگہ آپ نے لکھا ہوا, بات آگے تو نقطہ عرض کرتا چلوں, صرف یا اللہ مدد, صرف یا اللہ مدد. اور صرف یا اللہ مدد کا مطلب ہے صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی اور کسی سے مدد نہیں مانگنی. اب جو صرف یا اللہ مدد کا نعرے لگاتے ہیں وہ امریکہ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں, اس سے بھی مدد مانگ رہے ہیں, اس سے بھی مدد مانگ رہے ہیں. ایک دفعہ رکشے میں جا رہا تھا, میں رکشے سے اترا تو اس پہ لکھا تھا صرف یا اللہ مدد. یہ صرف کا مسئلہ ہے. میں اترا, میں نے کہا بھائی آپ کچھ میری مدد کریں گے؟ کہیں گے جی بالکل بتائیے. وہ سمجھے شاید میرے پاس پیسے نہیں ہیں, کرایہ نہیں ہے. میں نے کہا کہ یہ جو میں مدد مانگ رہا ہوں آپ سے, کیا میں مشرک ہوں؟ میری شکل دیکھنے لگا, کافر ہوں, مرتد ہو گیا ہوں. کہیں گے نہیں بھائی آپ انسان ہیں, میں بھی انسان ہوں, انسان انسان کے کام آتا ہے. تو میں نے کہا یہ جو آپ نے لکھا ہے صرف یا اللہ مدد, یہ صرف کا کیا مسئلہ ہے؟ بھائی اگر صرف یا اللہ مدد ہو, اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد لینا شرک اور کفر ہے, تو پھر آپ جو بیوی سے چائے کے لیے کہتے ہیں کیا وہ شرک و بدعت کے زمرے میں نہیں آتا؟ کیا جو کھانے کے لیے کہتے ہیں, اپنے ماتحت سے کہتے ہیں بھائی یہ کام کر دو, مجھے باس کو رپورٹ دینی ہے, تو یہ صرف کا مسئلہ ہے؟ یا اللہ مدد ہمارا ایمان ہے, اور ہم اگر یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں تو یہ سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ محمد عربی کو جو کچھ کمال حاصل ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے, اور اگر یا علی مدد کہتے ہیں تو علی کو اللہ نہیں سمجھتے, اللہ کا نمائندہ سمجھ کر, اللہ کی طاقت کا مظہر سمجھتے ہوئے یا علی مدد کہہ کر اللہ تک پہنچنے کے لیے علی کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں. علی کو اللہ نہیں سمجھتے, رسول کو نعوذ باللہ اللہ نہیں سمجھتے, ان کا نمائندہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کچھ طاقت و قدرت دی ہے. یہ کائنات تکوینی میں یا عالم تکوین میں تصرف کا اختیار رکھتے ہیں. بہرحال یہ الگ بحث ہے, ایک روحانی بحث ہے, پوری فلسفی بحث ہے کہ تصرف کیا ہوتا ہے, اولیاء کون ہوتے ہیں, عالم تکوین کیا ہوتا ہے. یہ موضوع بڑا خشک بھی ہے لیکن ہے بہت دلچسپ, اور یہ بہت معلوماتی ٹاپک ہے, اس میں گفتگو ہونی چاہیے یقیناً, تاکہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں جو شکو شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں وہ دور ہو سکے. مل کے درود بھیجا عظمت محمد و آل محمد. تو بات ہو رہی تھی محسن کی, ایک حسن فعلی ہوتا ہے, یعنی فعل میں ایک نماز پڑھنا ایک فعل ہے, کسی غریب کی مدد کرنا ایک فعل ہے, ماں باپ کی خدمت کرنا ایک فعل ہے, اچھا فعل ہے, کسی رات میں نماز شب پڑھنا اچھا فعل ہے, خواتین کا پردہ کرنا اچھا فعل ہے, نوجوانوں کا اپنے وقت کو ضائع نہ کرنا اچھا فعل ہے, وہ کسی موقع پہ میں نے کہا تھا ہمارے بچے جو ہیں وہ جب تھکار کے 2 بجے 2:30 بجے جب فیس بک پہ کوئی نہیں ملتا ان کو تو تھکار کے سو جاتے ہیں, صبح اٹھتے اس سے پہلے کے ماں باپ کو سلام کریں وہ جا کے پہلے اپنے اسٹیٹس آن کریں گے اس پہ سلام علیکم ہیلو بیٹی ہائی ہاؤ آر یو فائن ایوری بڈی یہ کہہ کے جناب دن کا آغاز کرتے ہیں. تو ایسا نہیں کریں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, پہلے بڑوں کو اٹھ کے سلام کیا جائے, ان کی دعائیں لی جائیں, اس کے بعد اگر ضروری ہے تو کھولا جائے, بولے ضروری نہیں. لیکن یہی فیس بک جو ہے وہ ہمارے لیے بوال جان بن گیا ہے, یہاں بیٹھ کر نماز بھی ہو رہی ہے, درود و سلام بھی ہو رہا ہے, سبحان اللہ بھی ہو رہا ہے, ماشاء اللہ بھی ہو رہا ہے, اور عملی زندگی سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو نوجوانوں کو چاہیے اس ورچوئل اور مجازی دنیا سے باہر آئیں, حقیقت کی دنیا میں آئیں تاکہ پتہ چلے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو حسن فعلی ہے, حسن فعلی کیا ہوتا ہے, یعنی فعل کو انجام دینے والا انسان, اور ایک حسن سوری ہوتا ہے, حسن سوری یعنی اس کام کو انجام دینے کا طریقہ. اب جب یہ تینوں حسن جمع ہو جاتے ہیں تو جو فرمائیے گا, اور کائنات میں سرکار رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اگر کسی کے لیے محسن کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ کوئی اور نہیں علی مرتضیٰ کے والد حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے, کہ وہ محسن ہے کہ جو شاب ابی طالب نے کبھی علی کو رسول کی جگہ اور رسول کو علی کی جگہ لٹاتے ہوئے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو اس میں حسن سوری بھی موجود ہے, حسن فاعلی بھی موجود ہے, حسن فعلی بھی موجود ہے. حسن فعلی یہ ہے کہ میں رسول کی جان بچا رہا ہوں, حسن فاعلی یہ ہے میں ابو طالب ولی خدا کا باپ یہ کام کر رہا ہوں, اور حسن سوری یہ ہے کہ علی مرتضیٰ کو رسول کی نثار کرنے کے لیے ان کی جان کے تحفظ کے لیے ابھی سے تیار کر رہا ہوں تاکہ تاریخ میں جب رسول یہ کہتے ہوئے نظر آئے اے علی میرے بستر پہ سو جاؤ تو اس علی کی زبان سے کوئی اور جملہ نہ نکلے یا رسول اللہ میری جان آپ پہ قربان ہو. حسن سوری بھی ہے, حسن فاعلی بھی ہے, اور حسن فعلی بھی ہے. اور جب یہی حسن مولا کائنات تک پہنچا اور قل انما کی جب آیت نازل ہوئی, اور جب رکوع کی بات آئی, اور جب زکات کی بات آئی, تو اتنے بہترین طریقے سے علی مرتضیٰ نے حالت رکوع میں زکات دے کر حسن فعلی کو بھی بتایا, حسن فاعلی کو بھی بتایا, حسن سوری کو بھی بتایا. یہ حسن ایسا ہے, یہ خوبصورتی ایسی ہے, یہ زیبائی ایسی ہے, اللہ کو اتنی پسند آئی کہ آیت نازل ہو گئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. فقط تمہارے ولی اللہ, اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں, حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. بھئی زکات دینے کی کوشش کی تھی لیکن آیت نازل نہیں ہوئی, رکوع میں بہت سے گئے تھے لیکن آیت نازل نہیں ہوئی, اس لیے کہ حسن فاعلی نہیں تھا. بھئی علی جیسا ہوگا تو آیت نازل ہوگی, علی جیسا ہوگا تو آیت نازل ہوگی, علی جیسا لے آؤ آیت بھی آ جائے گی. مل کر عظمت محمد و آل محمد پر درود بھیجو. حسن فعلی بھی ہے, حسن فاعلی بھی ہے, اور حسن سوری بھی ہے. تو یہ تینوں حسن ہمیں ہر کام میں یاد رکھنے ہیں. حسن فعلی یعنی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, نواب کی خدمت, فرج ادا, ماتم داری, امام حسین پہ گریہ, اتحاد بین المومنین مسلمین وغیرہ وغیرہ, یہ حسن فعلی ہے. حسن فاعلی یعنی آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنی ہی عمل میٹھا و شیریں ہوگا. اور حسن سوری یعنی کس طریقے سے انجام دے رہے ہیں. اور حسین نے حسن سوری کی وہ آسمان معراج تک پہنچا دیا, وہ نماز ادا کی حسین نے جو آج تک کوئی ادا نہ کر سکا. تو یہ تین حسن پائے جاتے ہیں. بس حسین گرامی, میں آہستہ آہستہ آپ کو اپنی منزل کی جانب لے کے بڑھ رہا ہوں. محسن کا لفظ سمجھ میں آ گیا, محسن حسن فعلی بھی ہے, حسن فاعلی بھی ہے, حسن سوری بھی ہے. اس کو کہتے ہیں محسن. کیوں؟ اس لیے کہ فعل، فاعل اور طریقہ عمل، اسلوب، طریقہ، میتھڈ تین اس میں موجود ہیں. اب اللہ نے کہا کہ بنیاد ہے تمہارے دین کی وہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل، اور عمل بھی ایسا ہو کہ بہترین عمل، محسن کہلاؤ تم. دوسرا نقطہ کیا ہے؟ جو دین محور ہوتے ہیں وہی حقیقی کامیاب ہوتے ہیں. جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں توجہ کو، توجہ فرمائیے گا، توجہ کو بیان کر. توجہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیے مرد حضرت، توجہ فرمائے خواتین، توجہ فرمائے کہتے ہیں نہیں کہتے. یہ توجہ کیا ہے؟ کہ جو آپ دعا توسل پڑھتے ہیں یا وجیہن عند اللہ، اشوالنا عند اللہ، یہ کیا ہے؟ توجہ ہے وجہ سے. عربی میں وجہ یعنی واو جیم ہے، وجہ. وجہ کہتے ہیں چہرے کو. دیکھیے ایک ہوتی ہے تکبیر، ایک ہوتا ہے تکبر. تکبیر یعنی کسی کی بڑائی بیان کرنا، کہتے ہیں نعرہ تکبیر. کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. تکبیر کسی کی بڑائی بیان کرنا. تکبر انسان اس خود بڑائی میں خود پھنس جائے، مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. اکثر لوگوں کو خیال ہوتا ہے مجھ سے بڑا علامہ ہے ہی نہیں، مجھ سے بڑا خطیب کوئی ہے ہی نہیں. کوئی شاعر ہوگا تو کہے گا جناب مجھ سے زیادہ قافی ملانے والا کوئی ہے ہی نہیں. تو لوگ بعض اوقات تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں کہ خود ستائی کی ابا جہل کا امامہ ہے جس کو اس دور، جس کو دیکھو اس دور میں علامہ ہے. ہمارے ابھی ایک فیشن چل نکلا ہے. تو عزیز گرامی لوگ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں. تکبیر بڑائی بیان کرنا، تکبر. تکبر کے وزن پر ہے توجہ. توجہ یعنی جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ توجہ فرمائیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کے چہرے میری طرف ہوں، آپ کا بدن میری طرف رخ کیے ہوئے ہو. ممکن ہے بہت سے لوگ ہوں، اکثر ہوتا ہے نا ہمارے یہاں دعا ہو رہی ہے، مولانا دعا کر رہے ہیں الہی آمین الہی آمین، پیچھے سے آواز آ رہی ہے. آپ کو ایس ایم ایس چلا رہا ہوتا ہے، منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ الہی آمین. کوئی سر گجا رہا ہوتا ہے، مولانا دعا کرم کر الہی آمین. کوئی پیر گجا رہا ہوتا ہے، یہ تو ہماری دعا ہوتی ہے. پھر اللہ سے شکوا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کرتا. تو ایسے کیسے تمہیں قبول ہو جائے؟ تو سر گجا دوں، پیر گجا دوں، بیگم سے کہ چائے نکالو میں ابھی نماز پڑھاؤں. ابھی چائے نکلتی نہیں کہ صاحب کی نماز ہی ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ کیسے کیسے قبول کرے دعائیں ہماری؟ توجہ کیا ہے؟ یعنی چہرے کا سامنے رہنا اور توجہ کا یعنی دھیان کا بھی سامنے رہنا. اب خدا نے کہا کہ ممن اسلم وجهه لله، جو اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کرے، صرف چہرے کو نہیں، نماز میں کھڑے ہو گئے قبلے کی طرف. اب جناب طائر فکر جو ہے وہ کہیں پرواز کرتا پھر رہا ہے، جب نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی آواز ہے اس وقت اللہ چاہ مولانا کی نماز بھی ختم ہو گئی، گھوم پھر کے دنیا بھر کی سیر سپاٹے کر کے سارے معاملات نمٹا کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ختم ہو گئی نماز. یہ نہیں توجہ، یہ بدن بھی اللہ کی طرف اور دھیان بھی اللہ کی طرف. تو تین محور وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اللہ کی طرف توجہ رکھتے ہیں. توجہ فرمائیے گا بھائی، اس وجہ میں ایک راز پوشیدہ ہے، اس چہرے میں ایک راز پوشیدہ ہے، اس وجیہن میں ایک راز پوشیدہ ہے. اب جو ہر کام میں اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کرے تو وہ وجہ الہی قرار پاتا ہے. اور حضرت عمر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، بھائی میں نے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. جو اپنے ہر کام میں اللہ کو عبادت، عبادت اللہ کی عبادت قرار دے، ہر کام کو اللہ کی خلوص نیت کے ساتھ انجام دے تو اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت بن جاتا ہے. کہ ہر کام میں، کہ بیٹی نے پوچھا بابا جان کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ عبادت کر رہا ہوں. پھر پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہا ہوں. کہا کون سی عبادت ہے؟ جو قبلہ رخ نہیں ہے، جس میں وضو شرط نہیں ہے، جس میں طہارت شرط نہیں ہے. کہا کہ سمعت من رسول اللہ، ارے میں نے رسول اللہ سے سنا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اس لیے دیکھنا عبادت ہے کہ علی کا چہرہ ان اصحاب پیغمبر میں سے وہ واحد صحابی ہے کہ جس کے لیے اہل سنت یہ کہتے ہیں کرم اللہ وجهه، کہ اللہ نے علی کے چہرے کو تعظیم بخشی، رفعت بخشی، عظمت بخشی، شرافت بخشی،
اونٹ بخشا، معراج بخشا، کیوں؟ اور تمام اصحاب کے لیے کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ بھائی علی کے لیے کیوں نہیں کہتے رضی اللہ، کرم اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اصحاب محمد میں سے علی وہ واحد صحابی ہے جس کا چہرہ کسی بت کے سامنے نہیں جھکا۔
یہ ہے وجہ الہی قرار پانا، انسان کی شخصیت وجہ اللہ بن جاتی ہے، یعنی جس کو دیکھنا عبادت، جس کا ذکر کرنا عبادت۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو زینت دو۔ مجالس سے مراد مجلس ادا نہیں ہے، مجالس سے مراد یہ ہے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں علی مرتضیٰ کو یاد رکھو۔ اور نقطہ آ گیا ہے تو آج عرض کرتا چلوں، بہت سارے نکات میں ہمیشہ سمیٹ کے لایا تھا کہ بہت سارے نکات عرض کروں گا، لیکن مولا کا فضائل جب آتے ہیں تو پھر زبان سے قرار نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، علی کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ، اونچا، ارفع۔ مجلس کے شروع میں میں نے ایک نقطہ کہا تھا نوجوان بچوں کے لیے جن کی اردو تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہے، ضعیف ہو گئی ہے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ہمیں انگلش اور انگریزی کے حروف کا سہارا لینا پڑتا ہے، اتنی کمزور ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی میں کسی سوٹ پوش سے میں نے کہا جناب ہیں کوئی سارجنٹ، کہنے لگے جناب سے مسٹیک ہو گئی، آئی ایم ہیڈ آف دی اردو ڈپارٹمنٹ۔ ہماری اردو کا یہ حال ہو گیا ہے کہ جو زندہ ماں ہوتی ہے اس کو ممی کہتے ہیں، جو باپ ہوتا ہے اسے ڈیڈ کہتے ہیں۔ اب جو اہل ذریعہ اہل ادب ہوں گے وہ میری بات کو سمجھ جائیں گے، ممی کا کیا مطلب ہوتا ہے اور ڈیڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ اور باپ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، نوجوان نسل کیا سمجھ رہی ہوتی ہے؟ بچے نے باپ سے کہا مجھے ایپل چاہیے، تو باپ نے کہا بیٹا ایپل کا زمانہ نہیں ہے، آپ سنترے کھائیے۔ اس کو کہتے ہیں جنریشن گیپ، اس کو کہتے ہیں جنریشن گیپ۔ تو بلیک بیری چاہیے یا ایپل چاہیے؟ اس نے کہا نہ بلیک بیری کا زمانہ ہے نہ جو ہے وہ ایپل کا زمانہ ہے، موسم ہے، تم جو ہے سنگترے کھاؤ۔ تو باپ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور اولاد کیا سمجھ رہی ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات اس قسم کی گفتگو بھی ہمیں کرنی پڑتی تاکہ مجلس تھوڑی سی تر ہو سکے۔ تو بالکل درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ مجلس کے شروع میں ایک نقطہ تھا اسم مسمہ کیا ہے؟ ایک شخص اس کا نام عادل ہے، وہ نام کا عادل ہے، لیکن اگر وہ واقعاً عدالت سے کام لیتا ہے تو اس کے لیے نام کا بھی عادل ہے اور کام کا بھی عادل ہے۔ اگر کوئی ناصر ہے نام کا، کہیں گے ان کا نام ناصر ہے، لیکن اگر وہ سب کی مدد بھی کرتا ہے تو کیا کہیں گے؟ نام کا بھی ناصر ہے اور ساتھ ساتھ کہیے کام کا بھی ناصر ہے۔ اس کو کہتے ہیں اسم مسمہ۔ اسم یعنی یہ نام، مسمہ یعنی وہ ہستی جس کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ بھائی علی اسم مسمہ ہے، توجہ فرمائیے گا، نام کا بھی علی ہے، کام کا بھی علی ہے۔ بھائی نام کا علی تو واضح بہت اونچا، بہت اعلیٰ، بہت ارفع، یہ کام کا کیا علی ہے؟ بس بس یہ سمجھ جائیے کہ جس کا چہرہ غیر خدا کے سامنے نہ جھکے، جسے خدا اپنا گھر دے تولد کے لیے، ولادت کے لیے، تو اس کو کہتی ہے نام کا بھی علی ہے، کام کا بھی علی ہے۔ اور کام کا علی یہ کہ جو دامن علی سے وابستہ ہو جائے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات یافتہ ہو جاتا ہے۔ توجہ رکھنی ہے اللہ کی طرف، دین کی طرف، معرفت دین، یہ ہمارا موضوع ہے۔ امام حسین معرفت دین دینا چاہتے تھے، معرفت شناخت کرانا چاہتے تھے۔ مثال کے طور پر میں پوچھا فلاں صاحب کو جانتے ہیں؟ آپ کہیں گے جی ہاں میں جانتا ہوں۔
ان کا نام یہ ہے فلاں گلی میں فلاں مکان نمبر پہ رہتے ہیں، ان کے چار بچے ہیں۔ پھر میں کہوں کیا آپ انہیں پہچانتے ہیں؟ آپ یہ نہیں کہیں گے وہ دو منزلہ مکان میں رہتے ہیں، ان کے پاس سفید رنگ کی گاڑی ہے، فلاں محکمے میں جاب کرتے ہیں۔ جب میں نے پوچھا آپ جانتے ہیں، آپ نے کہا جی ہاں فلاں گلی میں فلاں مکان نمبر پہ رہتے ہیں۔ لیکن جب میں نے پوچھا آپ پہچانتے ہیں تو آپ کا جواب مختلف ہوگا۔ پہلے جواب تھا بہت اچھے انسان ہیں، بہت مخلص ہیں، بہت بڑے عزتدار ہیں، بہت خادم ہیں، بہت متواضع ہیں، ملنسار ہیں۔ یعنی جاننا ظاہر سے ہوتا ہے اور پہچاننا صفات سے ہوتا ہے۔ امام حسین چاہتے تھے کہ دین کو صرف جانو نہیں پہچانو، دین داری نہیں ہو، دین محوری ہو۔ توجہ فرمائیے گا، بہت سارے نکات ہے جب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اور میں منتظمین سے درخواست کروں کل انشاءاللہ ٹھیک ایسے موقع پر میری شروع کرے گا، ہم ٹھیک 10 بجے جو ہیں وہ سے بھی ممبر ہو سکے تاکہ گفتگو جو ہے وہ اپنے مرحلے تک پہنچ سکے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ انشاءاللہ یہ نقطہ اور اس سے متصل نقات انشاءاللہ کل جو ہے وہ آپ کی سماعت کی نظر کروں گا کہ دین داری کیا ہوتی ہے اور دین محوری کیا ہوتی ہے۔ جو دین محور ہوتا ہے نا وہ دیندار بھی ہوتا ہے، لیکن جو دیندار ہوتا ہے نا صرف وہ دین محور نہیں ہوتا، اس کا محور کچھ اور ہوتا ہے۔ بس یہ معرفت دین ہے، یہ درسگاہ حسینی ہے، اس میں معرفت دین حاصل کرنی ہے تاکہ تاریخ کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، میرے نوجوان دیکھیں کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے۔ داری ہے روح دین، اطاعت و فرما برداری اور تسلیم سے عبارت ہے، تو ہمیں دیکھنا یہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے ہم امام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، کوئی عمل بتائیے، لیکن ائمہ نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ دعا کرو کہ تم امام کی زیارت کرو۔ دعائے ندبہ کس کے لیے؟ امام حجت کے لیے۔ اور امام معصوم کا ایک جملہ ہے لو ادرکتہ لخدمت ایام حیاتی، 13 معصومین کے 12 معصومین کے ارشادات موجود ہیں امام زمانہ کے لیے۔ اس وقت میرے ذہن میں تردید ہے کہ یہ 6ٹے امام سے جملہ ہے یا امام حسین سے، انشاءاللہ اگر کل میں کتاب سے دیکھ سکا، کیونکہ میں میرے پاس دلیل ہوتی ہے ہر چیز کی، اور میں ممبر پر کتاب لانے میں اور اس سے نقل کرنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتا، اس لیے تصدیق بعد کی مجالس کے لیے رکھ چھوڑتا ہوں۔ امام معصوم فرماتے ہیں لو ادرکتہ، توجہ کیجئے گا میرے نوجوان بچے خصوصاً، لو ادرکتہ لخدمت ایام حیاتی، امام فرمانے اگر میں اللہ کی بارہویں حجت کا زمانہ پاؤں تو پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دوں۔ اللہ اکبر، کیوں امام زمانہ کی اتنی عظمت؟ کیوں ایک معصوم اتنا تواضع کرے؟ لخدمتہ ایام حیاتی، پوری زندگی ان کی خدمت میں تواضع میں گزار دوں۔ کیوں؟ امام زمانہ کے ہاتھوں کیا کام انجام پانا ہے؟ دین غلبہ پائے گا، خون حسین کا انتقام ہوگا، عالمی عدالت برپا ہوگی، انٹرنیشنل امامی انسانی الہی حکومت برپا ہوگی امام کے ہاتھوں، دین نافذ ہوگا، عقل کامل ہوگی۔ اس لیے وہ انٹرنیشنل امام ہے۔ تو ہم لوگ بچے آتے سمجھ مولانا بتائیے کیا کام کریں، میں کہتا تم یہ کام کرو کہ امام تم سے ملنے کے لیے آئے، تم سے ملنے کے لیے آئے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ 6ٹے امام کہہ رہے ہیں۔ دو ندبوں میں کیا جملے ہیں؟ متا ترانا و نراک، مولا وہ وقت کب آئے گا کہ جب آپ ہمیں دیکھیں گے اور ہم آپ کو دیکھیں گے۔ توجہ فرمائیے کتنا گہرا جملہ امام کا، اور امام معصوم کی زبان سے ادا ہونے والا جملہ فلسفہ اور حقیقت سے عبارت ہوتا ہے، خالی نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کوئی جملہ کہہ دیا اس کے بعد میں سوچتے ہیں جناب کیا کہہ دیا، نہیں، علم لدنی کا مالک ہوتا ہے امام، اللہ کے حکم سے کلام کرتا ہے۔ متا ترانا و نرا، کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور ہم آپ کو دیکھیں گے، یعنی امام کا اپنے منتظرین کو دیکھنا مقدم ہے منتظرین کا امام کی زیارت کرنے پر۔ توجہ فرمائیے گا، تو تو ہمیں وہ کام کرنا ہے اس درسگاہ حسینی سے ایسا عمل پیدا کرنا ہے اپنے اندر، ایسا کردار اجاگر کرنا ہے کہ امام یہ کہیں کہ یہ تصدیق کر دیں، سند دے دیں، سرٹیفکیٹ دے دیا ہمارے، بس آج تو محرم ہے، درسگاہ حسینی جاری و ساری ہے. اور یہ دو محرم بڑی عجیب تاریخ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سرزمین کربلا میں میرا مولا تشریف لایا ہے. یہ وہ دن ہے کہ جب جناب ام کلثوم نے کہا تھا بھائی میرے دل پر غم کے بادل منڈلا رہے ہیں. کتنا عجیب دن ہے. روایات میں ہے 2 محرم 61 ہجری روز پنجشنبہ یعنی جمعرات کے دن امام کا کاروان سرزمین کربلا پہنچا. امام اپنے فرس پہ سوار ایک ایسے بیابان پر امام کی سواری آ کے رکی کہ جہاں پر امام نے دیکھا ایک قبیلہ آباد ہے. امام چاہتے تھے اس قبیلے کے پاس جائیں. مختلف تاریخوں میں لکھا ہے کہ امام کے اسب وفادار نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. امام نے دوسرا گھوڑا منگایا، اس پہ سوار ہوئے، مگر گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. کئی اسب امام نے تبدیل کیے. پھر امام نے پوچھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا شط الفرات، کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا اس کو غازریہ بھی کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ اس کو کربلا کہتے ہیں. اس کو کربلا کہتے ہیں. بس عزد کربلا کا نام سنا. امام ایک دفعہ زمین پہ تشریف لے آئے، فرزند فاطمہ سے زمین کربلا پہ قدم رکھ رہا ہے. کتنا سخت وقت ہوگا. اس کے بعد امام نے کہا ہاں یہ وہی جگہ ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا. کیا جگہ ہے؟ کہا کہ یہاں پر ہمارے اترنے کی جگہ ہے، یہی پہ ہمارا خون گرے گا، یہی پہ ہمارے قتل کیا جائے گا. شاید امام یہ کہنا چاہتے ہو دیکھو دیکھو یہ وہ مقام ہے جہاں میرا علی اکبر مرضی کا آئے گا، علی یہ وہ مقام ہے جہاں عباس کے بازو کٹیں گے. شاید امام اساس سے کہنا چاہتے ہیں علی یہ وہ مقام ہے جہاں قاسم گھوڑے سے گرے گا، اور شاید امام نے کہا علی یہ وہ مقام ہے جہاں میرا کھائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام گھوڑے سے نیچے اترے، ایک دفعہ بنی اسد کے پاس پہنچے اور کہا کہ 60,000 درہم میں یہ زمین تم سے خریدتا ہوں. اور یہ کہہ کر امام نے زمین کی قیمت ادا کی اور ہبا کر دی اور کہا دیکھو ہم فرزند رسول ہیں، ہم خاندان رسول ہیں، ایک وقت آئے گا محرم کی 10 تاریخ کو ہمیں یہاں قتل کر دیا جائے گا، ہماری خواتین کو قیدی بنا لیا جائے گا. دیکھو میں تم سے 3 وعدے لیتا ہوں. اللہ اکبر. اور امام نے 3 وعدے لیے، لیکن جب امام زمین پہ اترے تھے نا تو امام نے ایک فعل انجام دیا. امام نے مٹی کو اٹھایا، سرزمین کربلا کی مٹی کو اٹھایا اور سونگا اور کہا کہ یہ وہی مٹی ہے جو میری نانی نے مجھے دی ہے، جو میری نانی کو میرے نانا رسول اللہ نے دی تھی. اور یہ کہہ کے آپ نے اپنے گریبان مبارک سے کربلا کی مٹی اٹھائی، اسے سونگا. دونوں کو سونگنے کے بعد آپ نے کہا واللہ یہ وہی مٹی ہے، یہ وہی سرزمین ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے. بس عزاداروں بنی اسد کو جمع کیا، مردوں کو بلایا اور کہا دیکھو میں تم سے 3 وعدے لینے چاہتا ہوں. پہلا وعدہ یہ ہے کہ دیکھو جب ہم مر جائیں تو ہمارے اجساد کو دفن کر دینا. اور جب امام مطمئن نہ ہوئے اس کے بعد خواتین کو بلایا، بنی
ریاست کی خواتین آؤ. امام نے خواتین کو مخاطب کیا، یعنی خواتین کا اسلامی معاشرے میں کردار ہے، کربلا میں کردار ہے، اس اجتماعی کردار کو سامنے رکھتے ہوئے امام فرما رہے ہیں اے بنی اسد کی عورتوں، دیکھو ممکن ہے تمہارے مرد مصلحت کا شکار ہو جائیں، دیکھو جب ہم قتل کر دیے جائیں نا تو تم آنا اور ہمارے جسموں کو دفنا دینا، ہمارے جسموں کو دفنا دینا. اور اس کے بعد جب امام مطمئن نہ ہوئے، امام نے بچوں کو بلایا اور کہا بنی اسد کے بچہ آؤ، دیکھو ہم نواز رسول ہیں، یہ خاندان رسول ہے، یار میں پیاسا ذبح کیا جائے گا، اور دیکھو اگر تمہارے ماں باپ کسی وجہ سے ہمیں دفن نہ کر سکے تو اے بچوں آنا، کھیل کے بہانے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے جسموں میں ڈال دینا. اس کے بعد امام نے کہا اے بنی اسد، دیکھو یہ زمین تمہیں ہبا کر کے جا رہا ہوں، دیکھو جب بھی ہمارا زائر آئے نا اسے 3 دن تک مہمان بنانا، اسے پانی پلانا، اس کے طعام و خوراک کا انتظام کرنا، اور تیسرا وعدہ یہ لیا، دیکھو جب بھی کوئی زائر آئے نا، کوئی بھولا بھٹکا آئے، کوئی غریب الوطن آئے، کوئی راندہ درگاہ آ جائے تو دیکھو اسے ہماری قبر تک پہنچانا. امام نے 3 وعدے لیے مگر ہائے کربلا، ہائے ازرے عاشورا، ارے کوئی آتا اپنے اپنے رشتے داروں کو لے جاتا، ارے ایک جنازہ بے سر ہے، ایک جنازہ بے کفن ہے، وہ حسین ابن علی کا جنازہ بامال شدہ، ارے دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف کے.
قبول فرما، ہمیں درسگاہ حسینی کا بہترین شاگرد بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حسینی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اس عزاداری کے ذریعے سے دین و شریعت کی خدمت کرنے اور امام زمانہ کے انقلاب کے لیے رائے ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شامل فرما، خادمان عزاداری کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، شہداء رائے عزاداری کو سید الشہداء امام حسین کے ساتھ محشور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. وطن حسین.